أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. ناظرین محترم, آپ سب کو نور اللہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور گزشتہ پروگرام میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا اور خصوصاً دعا کی جو معنی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ اسی موضوع جو کہ دعا کی اہمیت اور اس میں بلند مضامین پر مبنی ہے, گفتگو کرنے کے لیے کم المقدس کے ممتاز عالم دین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہمارا پہلا سوال اسی گفتگو کے تناظر میں کہ کہا گیا کہ کیونکہ دعا توحید کی پرچار کر رہی ہوتی ہے, گویا انسان لقاء الہی کی منزل پر فائز ہو کے بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ توحید کے بلند مرتبے کو دعاؤں میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اس بات پر تاکید کی تھی کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا معاشرے میں مشہور ہے اور ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ دعا اس وقت کرنی ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے, کسی چیز کی طلب ہو تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا کریں. اور کہا تھا کہ یہ دعا کا بہت نچلا مرتبہ ہے. درست ہے, یہ مرتبہ بھی ہے, مانگنا چاہیے, لیکن یہ کہ دعا کی حقیقت یہ نہیں ہے, بلکہ دعا جو ہے وہ خداوند متعال کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارنا ہے, خدا کے ساتھ انس اور لگاؤ لگانا ہے, خدا کے ساتھ خلوت کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے اگر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی رش والے مکان میں جا کر بات نہیں کرتا اس سے, بلکہ تنہائی کو پسند کرتا ہے, تاکہ جو محبت جس سے ہے وہ اور جو محبت کر رہا ہے اس کے درمیان کوئی خلل نہ آئے, ان کی باتوں میں کوئی معنی نہ آئے, کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو لہٰذا دعا جو ہے وہ اپنے حقیقی محبوب جو کہ ذات پروردگار ہے اس سے خلوت کرنے کا نام ہے. دعا جو ہے وہ عبد اور خالق کے درمیان پردے کو ختم کر دیتی ہے. ظاہری سی بات ہے, انسان اگر اپنی مادی زندگی کے اندر موجود رہے گا تو بہت ساری پردے ہیں کہ جو اس کو خدا سے دور کر رہے ہیں. کہیں پردہ جو ہے وہ اپنی اولاد کا ہے, کہیں پردہ جو ہے وہ مادی چیزوں کا ہے, کہیں پردہ اور چیزوں کا ہے. لیکن جب انسان جو ہے خلوت میں بیٹھ کر دعا کی کیفیت میں آ کر خدا کو پکار رہا ہوتا ہے تو وہاں کسی قسم کا پردہ نہیں ہوتا, وہاں انسان ہوتا ہے, عبد ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہے. تو بہرحال اس بات کو حتماً ذہن میں رکھیں کہ دعا جو ہے وہ ایک مستقل عبادت ہے. چاہے آپ کو کوئی طلب ہو چیز کی, چاہے طلب نہ ہو, ہر حالت میں دعا کرنا ایک عبادت شمار ہوتا ہے, اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ اس تفصیلی گفتگو کا بھی موقع نہیں ہے. ایک اور مطلب جو پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا اور تاکید ہوئی تھی وہ یہ کہ جس طریقے سے ہمارے پاس قرآن ایک بنیادی منبع و سورس ہے, جس طریقے سے عام روایات جو کتابوں میں نقل ہوئی ہیں وہ ایک منبع و سورس ہے معارف کو اخذ کرنے کے لیے, معارف کو سیکھنے کے لیے, معارف کو لینے کے لیے, اسی طریقے سے دعا بہت بڑا اور اساسی و بنیادی منبع ہے, اور اس کی اہمیت بیان کی تھی باقی عمومی روایات کے اوپر. اور یہ بیان کیا تھا کہ دعا باقی روایات کے جو عمومی لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں اور ان کی کثرت جو ہے, ان کی جو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ روایات کتابوں میں نقل ہوئی ہے, ان سے دعا جو ہے وہ افضل ہے اور منبع برتر ہے اس سے, کیونکہ یہاں پر مخاطب امام کا جو ہے وہ خدا ہے. تو یہاں پر جو مطالب بیان ہوں گے وہ بہت ہی بلند پایا اور بلند مرتبہ ہوں گے, وہ مطالب آپ کو عمومی روایات کے اندر ملیں گے نہیں کہ جو انہوں نے عام انسان کے ساتھ، عام مخاطب کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی تھی۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے اور تمام عقائد کی بنیاد و اساس جو ہے وہ توحید ہے، تو میں شاہد جو ہے وہ توحید ہی کے جو ہے وہ مورد سے لے کر آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ ماہ رمضان کی بعض دعائیں ہیں کہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں ایک دعا ابو حمزہ صومالی ہے کہ ایک طولانی دعا ہے اور معمولاً جو ہے وہ سحری کے وقت اس کو پڑھا جاتا ہے، اگرچہ مومنین اگر چاہیں تو اس کو کسی بھی دن یا کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سحری کے وقت جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے معمولاً۔ وہاں امام سجاد علیہ السلام، چونکہ یہ دعا جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے، اس طریقے سے خداوند متعال کو پکارتے ہیں اور توحید کا درس دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ امام فرماتے ہیں کہ بکا عرفتک و انت دللتنی علیک، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا اور تو ہے کہ جس نے اپنے اوپر ہمیں رہنمائی کی۔ ودعوتنی الیک، اور اپنی طرف بلایا۔ و لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو ہم یہ جان نہ سکتے، میں یہ جان نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ اب یہاں پہ توحید کا جو مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، خدا شناسی کا جو مرتبہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی بلند ہے۔ معمولاً آپ جا کر کتابوں میں مطالعہ کیا ہوگا اور کرتے ہیں مومنین ناظرین حتماً، کہ جب بھی خدا کو ثابت کیا جاتا ہے تو مخلوقات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتنی اچھی کائنات ہے، پس اس کا کوئی خالق ہے، کتنا اچھا نظم ہے اس کے اندر، پس اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور اس طریقے سے مختلف سہارے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم خدا کو پہچان رہے ہوتے ہیں گویا کہ مخلوقات خدا کے ذریعے، ہم فعل خدا سے ذات خدا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ہے کہ جو عام انسان اس مرتبے پر فائز ہے۔ ایک جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ یہ کہ انسان خدا کو خدا ہی کے ذریعے پہچانے، درمیان میں کسی چیز کا، غیر اللہ کا واسطہ ہی نہ ہو درمیان میں، ڈائریکٹ خدا کی معرفت حاصل کریں، مستقیم خدا کے ذریعے جو ہے وہ خدا کی ذات سے خدا کی ذات کو پہچانے۔ تو یہ مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند مرتبہ ہے، کوئی بھی انسان اتنی آسانی کے ساتھ اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو جملے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، یہ عادی انسان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مضامین کی بلندی اس بات کی دلالت ہے کہ یہ آئمہ معصومین سے صادر شدہ جملات ہیں، اور یہ توحید کا جو اتنا بلند درس ہے، یہ امام ہی سے جو ہے وہ درس مل سکتا ہے، اور غیر امام جو ہے اس درس کو نہیں دے سکتا آ کر۔ اور یہ مرتبہ چونکہ امام معصوم ہے، امام کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، امام جو ہے بہت سارے کمالات جو ہے وہ رکھتا ہے، بلکہ انسان کامل ہے، تو وہ یہ مرتبہ انتہائی آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے چونکہ اس پر فائز ہے۔ تو لہٰذا یہاں امام فرما رہے ہیں بکا عرفتک، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا۔ اگر آپ، میں ایک علمی نقطہ بیان کرتا چلوں، آپ اگر کلامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو مختلف دلائل اور برہان ملیں گے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان میں سے جس کو بہترین دلیل کہا جاتا ہے وہ برہان صدیقین ہے۔ ابھی بھی آپ فلسفے میں چلے جائیں، کلام میں چلے جائیں، برہان صدیقین کی خصوصیت کیا ہے؟ فلاسفہ نے اور متکلمین نے کوشش کی ہے کہ ہم خدا کو خدا کے ذریعے پہچانیں، یہ کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن آئمہ معصومین نے جس بہترین انداز میں بیان کیا ہے، اس طریقے سے فلاسفہ بھی بیان نہیں کر سکے، اور فلاسفہ نے جو مطالب بیان کیے ہیں وہ بھی انہی کلمات سے الہام لیتے ہوئے جو ہے وہ پہنچے ہیں وہاں تک۔ وائلہ اگر یہ کلمات، یہ رہنمائی آئمہ کی نہ موجود ہوتی تو کبھی بھی برہان صدیقین جیسا برہان جو ہے وہ سامنے نہ آ سکتا، اور اس کو بہترین برہان جو ہے وہ نہ قرار دیا جا سکتا۔ تو پس توحید کا جو بلند مرتبہ ہے، معرفت جو توحید کی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جائے، اور ہمیں یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر بہترین انداز میں یہ مطلب اور یہ مرتبہ یہ ملتا ہے، اور امام نے خدا کی بارگاہ میں بیان کیا ہے، اور وہ دعا ہم تک پہنچی تو ہم نے اس سے درس لیا ہے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اسی تناظر میں ہمارا دوسرا سوال آپ سے کہ کیا دعاؤں کے اندر انسان کی اجتماعی اور سیاسی پہلوؤں میں رہنمائی ملتی ہے؟
جی ہاں، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ معمولاً دعا کے بارے میں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے فقط فردی جنبے کے ساتھ مربوط ہے، لیکن جب ہم نے اس تصور کو غلط ثابت کیا کہ دعا جو ہے وہ فقط مانگنا نہیں ہے اور اپنی فردی حاجات ہی فقط مانگنے کا نام جو ہے وہ دعا نہیں ہے، ایک بنیادی سورس ہے، منبع ہے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم جب قائل ہیں کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو جامع دین ہے اور انسان کی ہر جہت سے رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ فردی ہو، چاہے وہ فیملی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے وہاں پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اور سیاسی پہلو کی طرف بھی رہنمائی دعاؤں کے اندر کی گئی ہے۔ میں شاہد کے طور پہ ماہ رمضان ہی کی ایک دعا سے استناد کروں گا کہ دعائے افتتاح ہے، کہ یہ دعا ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ رہنمائیاں موجود ہیں، توحید کے حوالے سے بھی ہے، انسان کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی ہے، اور معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ دعا جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ دعائے افتتاح جو ہے یہ امام کے نائب خاص محمد بن عثمان سے منقول ہے، تو اس دعا کے آخر میں جا کر مہدویت اور حکومت مہدوی کی طرف اشارہ ہے۔ یوں اس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کہ خدایا میں تیری طرف راغب ہوں، کس لیے؟ حکومت کریمہ کے لیے، دولت کریمہ کے لیے۔ تعز بہ الاسلام و اہلہ، کہ تو اس دولت کریمہ کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزیز کرے گا۔ و تذل بہ النفاق و اہلہ، اور اس دولت کریمہ کے ذریعے تو منافق کو اور جو منافقین ہیں، نفاق اور منافقین کو جو ہے وہ ذلیل کرے گا آ کر۔ اور یہ جملہ جو ہے کیا بیان کر رہا ہے؟ آ کر انسان کی اس سیاسی پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مومن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ جس زمانے کی طرف سفر کر رہا ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر دولت کریمہ، حکومت کریمہ جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور یہ حکومت جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توسط سے جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ کردار جو بنیادی ادا کرنا ہے وہ مومنین نے بھی ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر دولت کریمہ نے تشکیل پانا ہے تو اس کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے مومن کو اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے پھر یہ جملات جو ہیں وہ پڑھ کر مومن جو ہے فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں پر کیا رہنمائی دی جا رہی ہے۔ دولت اسلامیہ کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو جد و جہد کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، وہ دولت اسلامیہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اگر فرصت مل جائے تو خود حکومت اسلامی تشکیل دوں گا، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، اگر فرصت نہیں ملتی ہے تو اتنا آمادہ کروں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے ملک کو بھی جو ہے وہ آمادہ کروں، تاکہ اس دولت کی تشکیل کے اندر ہر کوئی اپنا کردار جو ہے وہ نبھا سکتا، زمینہ سازی کر سکتا ہے آ کر۔ تو آگے چل کے جو ہے وہ اسی مہدویت کے بعض سے مربوط جو ہے وہ بعض مطالب ملتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا وغیبتا ولینا، کہ خدایا ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی چلے گئے ہیں اور ہمارے جو ولی اور امام ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک انسان کامل اگر اس کے حضور میں موجود نہ ہوں تو کمی تو انسان کو احساس ہوتی ہے، ٹھیک ہے حکمت الہی ہے کہ امام غائب رہے، لیکن اس کی کمی کا احساس ایک مومن کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کمی کے احساس کو کس طریقے سے اظہار کرے، دعا افتتاح جو ہے وہ اس کو سکھا رہی ہے۔ وَكَثْرَتَ عَدُوِّنَا، اور ہم شکوہ کرتے ہیں، یعنی خدا کے سامنے جو ہے وہ انسان جو ہے جا کر اپنے اس حالات کو بیان کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ جو ہیں ہمارے جو ہے وہ دشمن ہو چکے ہیں کہ وہ دشمن جو ہیں اس دشمن کی کثرت کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں، وقلت عددنا اور ہماری جو ہے وہ تعداد وہ کم ہے دشمن کے مقابلے میں، وشدت الفتن بنا، اور فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارا معاشرتی اور سیاسی اس نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، اور مومن جو ہے جب پڑھ رہا ہو اس دعا کو تو حتماً دقت کرے اور اس سے جو رہنمائیاں مزید مل رہی ہیں اس رہنمائیوں پر عمل کرے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہمارا غالباً آخری سوال ہوگا۔ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گناہگار ہیں تو ہم کیسے بارگاہ الہی میں دعا کریں؟ تو اس گناہگار کے لیے واقعاً جو بھی گناہگار ہے طلب دعا تو کر رہا ہے نا، لیکن کیا آئمہ طاہر علیہ السلام کی طرف سے کوئی رہنمائی ملی ہے اس پہ؟
جی، بہت بنیادی سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور جب احساس ہوتا ہے اس کو کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو یہاں پھر اس کے ذہن میں یہ ایک مطلب آ جاتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب تو میں گناہگار ہو چکا ہوں، میری زبان جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، میرا قلب جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کا غبار آ چکا ہے، تو اب میں ایک پاک ہستی کو، ایک عظیم ہستی کو، ایک اپنے خالق ہستی کو کیسے پکاروں آ کر؟ لیکن ہمیں دعاؤں کے اندر ایسی تعلیم ملتی ہے کہ جس کے اندر سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ ایک مومن جو ہے اگر گناہ کر لیتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں کس طریقے سے التجا کرے اور کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ مثلا یہی دعائے ابو حمزہ صومالی کے ابتدائی جملات ہیں، یوں ارشاد ہو رہا ہے اس دعا کے اندر، یا امام اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ الہی لا تعدبنی بعقوبتک، خدایا گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے ادب کرنا چاہتا ہے، لیکن الہی اے پروردگار تجھ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے عذاب کے ذریعے ادب مت کرنا۔ کتنی خوبصورت جو ہے وہ تعبیر ہے، اور کتنا اچھا مطلب ہے اور رہنمائی امام کر رہے ہیں کہ الہی لا تعدبنی بعقوبتک۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ جملات جو ہیں وہ بہت زیادہ میں لکھ کے لایا تھا، یہاں پر وقت جو ہے وہ بالکل ہی اختتام کے قریب ہے، میں فقط بعض جملات کو انتخاب کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے آگے دعا، یوں امام جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ادعوک یا سیدی باللسان قد اخرسہ ذنبہ، کہ اے پروردگار میں تجھے ایسی زبان کے ساتھ پکار رہا ہوں کہ گناہوں نے جس کو جو ہے گونگا کر دیا ہے۔ رب اناجیک بقلب قد اوبقہ جرمہ، اور ایسے قلب کے ذریعے میں تیرے ساتھ مناجات کر رہا ہوں کہ جس قلب کو اس کے جرموں نے کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ ادعو کا یا رب راغبن راجعن خائفا، پروردگارہ میں تجھے خوف کی حالت میں پکار رہا ہوں، رغبت رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، یہ اس حالت میں میں تجھے پکار رہا ہوں۔ اذا رأیت مولایا ذنوبی، اے میرے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، فزعت ہو تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جب پریشان ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ تَمِعْتُ، لیکن جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں پھر تمہ بڑھتی ہے میری کہ میں جاؤں خدا کی بارگاہ میں، میں پکاروں خدا کی،
ناامیدی ختم ہو جاتی ہے،
ناامیدی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آ کر۔ پھر آگے چل کے یوں بیان ہو رہا ہے کہ فَإِنْ عَفَوْتَ فخیر الرحم، اگر تو نے معاف کر دیا تو پھر بہترین رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ لیکن فَإِنْ عَذَّبْتَ، لیکن اگر تو نے چاہا کہ مجھے عذاب کرے تو پھر کیا ہے، فغیر ظالم، پھر تو ظالم نہیں ہے کیونکہ میں نے گناہ کیے ہیں، تو عادل کے ذریعے میرے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ پھر آگے چل کے ایک جملہ جو ہے وہ یوں بیان ہوتا ہے کہ انت المحسن ونحن المسیئون، کہ تو محسن ہے اور ہم گناہگار۔ فتجاوز یا رب ان قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک، تو ہم سے تجاوز کر جا، درگزر کر جا ہمارے ان قبیح کاموں سے کہ جو ہم نے انجام دیے ہمارے پاس ہیں, کس کے ذریعے؟ اس خوبصورت خصوصیات کے ذریعے, صفات کے ذریعے, اسماء کے ذریعے جو تیرے پاس ہیں, اس کے ذریعے جو ہے تو درگزر کر جا آ کر. تو دیکھیں کس طریقے سے آ کر آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں. میں ایک نقطہ آخر میں فقط بیان کر دوں کہ یہ تعلیم کی جو میں بات کر رہا ہوں, ایک اور مطلب جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ فقط مومنین کو تعلیم دینے کے لیے ہے. آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ خود سے یعنی بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ تعلیم دینے کے لیے کر رہے تھے. یہ کنسیپٹ غلط ہے, کنسیپٹ غلط ہے یہ. بلکہ آئمہ علیہ السلام ایک خاص حالت میں موجود ہیں. کس کی بارگاہ میں؟ خالق کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں. اور وہ حالت ہم درک نہیں کر سکتے کہ جس حالت میں امام معصوم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر مناجات کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. تو وہ جو جملات ادا کرتا ہے امام معصوم, جب یہ نقل ہوتی ہے ہم تک, تب وہ ہمارے لیے تعلیم کا منبع بنتی ہے, سورس بنتی ہے آ کر. نہ یہ کہ امام جو کچھ کہہ رہا ہے غرض یہ تھی کہ ہمیں تعلیم دے, نہ اس طریقے سے نہیں ہے. بلکہ امام جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ پروردگار کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے اور التجا کر رہا ہے, امام معصوم دعا کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے. اچھا پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس کے اندر تو بہت سارے مثلا گناہوں اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, مغفرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے, کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, فقط ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے انہی معنی میں استعمال ہوں کہ جو ہمارے عرف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان نیک ہوتا ہے, ساری زندگی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, کوئی غلطی نہیں کی ہوتی, لیکن جب اپنے بلند مرتبہ ذات کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے تو خضوع و خشوع کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان نیک کاموں کو بھی گناہ شمار کرے. کہ اس کے اوپر بہترین انداز میں علماء نے باتیں کی ہوئی ہیں, تو لہٰذا میں اس میں تفصیل سے ابھی وارد نہیں ہوتا. انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو تفصیل سے اس مضامین کو بھی جو ہیں وہ کھولیں گے.
ماشاء اللہ, جزاک اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے دعا کی اہمیت اور اس میں بلند مضامین پر روشنی ڈالی. بالخصوص یہ اس طرف اشارہ کرنا کہ دعا جو ہے ذیلی عبادت نہیں ہے بلکہ مستقل عبادت ہے, اور بارگاہ الہی میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے دعا کی اہمیت اور اس میں بلند مضامین پر روشنی ڈالی. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.